نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سورة أعراف کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے وزن اعمال کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے وزن کے اعمال ہوں، اعمال کا وزن ہوگا، جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ کامیاب قرار دیے جا رہے ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے فرمائے کہ وہ ناکام ہیں، نقصان میں ہیں. دنیا کی ہر چیز آج تولی جاتی ہے. کسی زمانے میں ممکن تھا یہ ذہن میں بات آئے کہ بھئی اعمال کیسے تولے جائیں گے، تو آج جب ہوا تولی جا سکتی ہے اور دیگر چیزیں سردی اور گرمی کے پیمانے ہیں ان کو ناپا جا سکتا ہے، تو انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ رب العزت کل اس کو ایک خاص شکل عطا فرما دیں اور اس کو تول دیں، تو اس میں کوئی بعید بات نہیں. تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. تفصیلات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، خاص طور پر جب بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے تو اس موقع پر، چونکہ وہ حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں وزن اعمال کا بیان ہوتا ہے، تو وہاں تفصیلات آپ کو مل سکتی ہیں، یہاں صرف اشارہ کر دینا کافی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، جب اس سے کہا کہ تو سجدے سے کیوں روکا، کس چیز نے تجھ کو روک دیا ہے، تو قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں زیادہ بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں مٹی سے پیدا کیا. وجہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ انسان کو قعر ذلت میں ڈال دیتی. تو یہاں حالانکہ سب کچھ اس کو حاصل تھا، جنت تھی اور فرشتوں کا استاد تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تکبر کیا، اور اس تکبر کی بنا پہ اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا فرما دیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو بھی یہاں ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اس شیطان کے وسوسے ڈالنے کی بنا پر اس درخت کو کھا لیا جس کی ممانعت کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جنت کا جو لباس تھا وہ حضرت آدم و حوا کے جسم سے اتار لیا. وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین، یعنی وسوسہ یہ ڈالا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے، کہ اللہ نے تم دونوں کو جو روکا ہے اس درخت کو کھانے سے یا اس درخت کے قریب جانے سے، اس لیے کہ الا ان تکونا ملکین، ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ پھر یہاں رہو گے. تو کسی اور وجہ سے نہیں، یعنی یہ دل میں بات ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اس لیے منع کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے ہو جاؤ اور تم جو ہے ہمیشہ یہاں رہو. وقاسمہما، اور قسمیں کھانے لگا، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اور تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں. تو بہرحال اسی طریقے سے شیطان کا گر چلتا ہے کہ لوگوں کو قسمیں دلا کر یقین دلاتا ہے، اپنے خیرخواہ ہونے کا یقین دلاتا ہے، اور پھر لوگ اس کی باتیں مان لیتے ہیں، نتیجتاً وہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے. یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ شیطان نے سب سے پہلا جو حربہ استعمال کیا وہ یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس جو ہے وہ اتر جائے. چنانچہ حضرت آدم و حوا دونوں بے لباس ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے جنت کے جو درخت کے پتے تھے وہ انہوں نے اپنے جسم پر لپیٹے، اور پھر اللہ رب العزت نے جب وہ روئے گڑ گڑائے تو معافی کے الفاظ بھی بتا دیے کہ تم دونوں جو ہے وہ توبہ کرو. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ الفاظ بھی بتا دیے اللہ رب العزت کی یہ مہربانی اور عنایت کہ اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آج بھی اگر کسی شخص کو غلطی ہو جائے تو اس کے لیے یہ دعا بہترین تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر یہ دعا کرے کہ اے اللہ رب، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یقیناً ہم گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، یہ نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے، اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر سارے لوگ گناہ کرنے پر تل جائیں، اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اور سارے لوگ نیک بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، تو اس کی خدائی کو چمک نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی حاجت نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنے میں بھی ہمارا فائدہ ہے اور نیکیاں کرنے میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ بہر دو صورت، اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے لباس کے سلسلے ہی میں کچھ آداب بیان فرما دیے ہیں، اصول بیان کر دیے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کیونکہ لباس ہی انسان کے لیے زیور ہے، حیا ہے۔ اگر انسان کا لباس اچھا نہیں ہے، بے حیائی والا لباس ہے، یا ایسا لباس ہے کہ جو اس کو سردی اور گرمی سے نہیں بچاتا، تو وہ لباس کسی کام کا نہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، ہم نے لباس بھی نازل کیا ہے۔ یقیناً لباس جن چیزوں سے بنتا ہے، تو وہ سب چیزیں زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں، دھاگا بنتا ہے، پھر روئی بنتی ہے، دھاگا بنتا ہے، پھر کپڑا بنتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لباس کو اتارا ہے، یواری سوآتکم وریشا، اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ تمہیں سردی گرمی سے بچاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تمہارے لیے وہ ساتر ہے، ستر پوشی کا کام دیتا ہے۔ تو لباس انسان پہنتا اس لیے ہے کہ ستر پوشی ہو، اور جس لباس سے ستر پوشی نہ ہو تو وہ لباس کے حکم میں ہی نہیں۔ مثلا باریک ہو کہ انسان کے جسم کا حصہ نظر آئے، یا اتنا چست اور ٹائٹ ہو کہ ایسا لگتا ہے جیسے جسم کا اوپر کپڑا رکھ کر سیا گیا ہو، تو بہر دو صورت اعضائے بدن جب نظر آئیں تو پھر ایسی صورت میں وہ بے لباسی ہے، لباس نہیں۔ تو لباس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ساتر ہوتا ہے، ستر پوش ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس معاملے میں یہاں تک رعایت فرمائی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جانوروں کو بھی اللہ رب العزت نے جو حیات عطا فرمائی ہے، تو اس طریقے سے ہے کہ اگرچہ ان کو باقاعدہ کوئی ایسا لباس عطا نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان کے اعضاء جو اس قسم کے تھے، جو چھپانے والے تھے، ان پر کہیں دم لگا دی، کہیں کسی اور طریقے سے پردہ ڈال دیا، تاکہ بے حیائی نہ ہو کھلم کھلا۔ تو ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا ہے۔ تو لباس کا مقصد بھی انسان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ستر پوشی کا کام دے۔ تو جو لباس ستر پوشی کا کام نہیں دیتا، وہ لباس کے حکم میں بھی نہیں ہے۔ اب بعض خواتین اگر برقع بھی پہنے، لیکن وہ برقع اگر اتنا ٹائٹ ہو کہ اعضائے بدن اس پر ظاہر ہو، تو وہ برقع کے حکم میں نہیں، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی چادر اوڑھے کہ جو ڈھیلی ڈھالی ہو۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اعضائے بدن جو ہے وہ مستور ہو جائیں، چھپ جائیں۔ اگر اعضائے بدن کو لباس چھپانے میں ناکام ہے، تو وہ لباس ہی نہیں۔ تو بہرحال یہاں فرما دیا کہ ہم نے لباس اس لیے اتارا ہے تاکہ تم اس سے ستر پوشی کا کام بھی لو، اور سردی گرمی میں بھی تمہیں کام آئے۔ بعض اوقات سردی ہوتی ہے تو اس وقت پھر گرم کپڑے جو ہے وہ آدمی بناتا ہے تاکہ سردی سے بچے، اور اس طرح گرمی میں ذرا ایسا لباس پہنتا ہے کہ ذرا ہلکا پھلکا ہو۔ لیکن اس میں بھی اتنا خیال بہرحال رکھنا چاہیے، خاص کر خواتین کے لیے، کہ اتنا باریک لباس نہ ہو وہ کہ جس سے اعضائے جو جسم کا حصہ ہے وہ بدن جھلکنے لگے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس لباس کو تو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ لباس التقوی داری کا خیر، تقوی والا لباس جو ہے یہ سب سے بہترین۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ظاہری لباس ہے اس کو اتار دے، تقوی کا لباس بھی اسی سے ہی ہے۔ یعنی تقوی تو تبھی ہوگا کہ جب انسان کا ساتر ہوگا لباس۔ اگر خدا نہ کرے کوئی لباس ایسا پہن رہا ہے کہ جسم سارا نظر آ رہا ہے، تو وہ تقوی والا کیا لباس ہوا؟ تو بہرحال تقوی اصل مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ ولباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ آگے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اس پر بھی تنبیہ فرما دی ہے کہ اے بنی آدم، ان شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنتی، کس طرح سے کہ ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں کے لباس اتروا دی، یعنی عمل ایسا کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو جنت میں بادشاہت کر رہے تھے، ان کا لباس چھن گیا اور ان کا بدن جو ہے وہ بغیر لباس کے ہو گیا۔ لیوریہما سوآتہما، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے جائے، کیونکہ جب انسان بے حیائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے پھر اس کی نظر میں کوئی چیز بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو بے حیا باشوہر سے خواہی کن، آدمی جب بے حیا ہو جائے اس کا جو جی چاہے کرے. تو لباس اگر حیا والا ہو تو انسان کا باحیا ہونا پتہ چلتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر لباس سے بے حیائی چھلک رہی ہو. تو بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود لباس کے پوری دنیا انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کوئی لباس ہے، تو بعض لوگ تو اس لباس کو دیکھتے ہیں استغفار بھی پڑھتے جاتے ہیں تو اور دیکھتے بھی رہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایسے دیکھنا اور استغفار پڑھنے پر استغفار خود استغفار کرتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ بھئی استغفار بھی پڑھ رہے ہیں دیکھتے بھی جا رہے ہیں، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، بے حیائی کے کام جب کرتے ہیں بعض لوگ، خاص کر کفار و مشرکین، ان کو جب کہا جائے کہ بھئی بے حیائی کا کام نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسے ہی پایا. اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اپنے آبا کو اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی پر پایا. اور دوسرا جھوٹ یہ کہتے ہیں کہ واللہ امرنا بھی، اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحش کاموں کا حکم نہیں دیتا، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہہ رہا ہو جو تم جانتے بھی نہیں. اور اسی طریقے سے آگے مزید آگے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی ہر نماز کے وقت زینت کا لباس پہنو. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر جب انسان آتا ہے تو اس کو لباس بھی ایسا پہننا چاہیے جو اس کے دربار کے شایان شان ہو. اسی لیے ایسے لباس کو پہن کر آنے سے منع کیا ہے جس لباس سے بدبو آتی ہو، جو لباس اتنا میلا کچیلا ہو کہ ساتھ کھڑے ہونے والوں کو اس سے گھن آتی ہو، یہ ایسے لباس کو پہننے سے منع کیا ہے. بعض لوگ بلا شبہ اس سے انکار نہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب وہ میکینک قسم کے، یعنی سارے دن گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو بلا شبہ آئل بھی لگ رہا ہے، اس میں مٹی بھی لگ رہی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے لباس پہن کر آنے سے جب آپ کسی کی نماز کے نمازی کے قریب کھڑے ہوں گے اس نمازی کو اس لباس سے بدبو آئے گی اور بعض اوقات کراہیت محسوس ہوگی. تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی نمازی کو کراہیت محسوس ہو یا اس کو برا سمجھے. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں ایسی چیزیں جس سے بدبو آتی ہو اس کو کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ لہسن ہے، پیاز ہے ایسی، اور مولی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان بعض اوقات ڈکار لیتا ہے تو برابر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو بدبو آتی ہے، تو اس سے منع کیا کہ ایسی چیزیں کھا کر بھی نہ ہو. تو کچی چیز پیاز اور لہسن اور اس سے منع کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے نماز کے وقت فرمایا کہ زینت کا لباس پہنو، اور زینت کے لباس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بن سنور کر آئے، بلکہ صاف ستھرا لباس ہو اور بدبودار نہ ہو جس سے دوسروں کو کراہیت آتی ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی کو فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے، ورنہ کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتے. لباس اللہ نے اگر اچھا دیا ہے تو لباس پہنے، کھانا پینا اگر اچھا ہے تو اس سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا، بس اسراف سے منع کیا ہے. کہ یہ دو جملے ایسے ہیں کہ اس میں پوری طب آ گئی، کلو وشربو کھاؤ پیو ولا تسرفو، حد سے تجاوز مت کرو. اب اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ کوئی آدمی کھا رہا ہے، کھاتا چلا جا رہا ہے، پتہ چلا کہ اب بدہضمی ہو گئی، اب ڈکارے آنی شروع ہو گئی، ناک و ناک بھر گیا. تو یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس میں پوری طب آ گئی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایک حکیم آ کر بیٹھا اور اس نے لوگوں کا علاج شروع کیا، لیکن کافی دنوں تک علاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کا علاج کروں، یہاں کوئی بیماری نہیں آتا. تو بہرحال اس کو کہا گیا کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا کھاؤ کہ جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو. تو کہا کہ بس یہی تو وہ سب سے اہم ترین چیز ہے، یعنی اگر آدمی کم کھائے، یعنی اتنا نہ کھائے کہ اس کے پیٹ میں نہیں آ رہا لیکن پھر بھی ڈھوس رہا ہے. تو بیماریاں ساری زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں، کم کھانے سے انسان نہیں مرتا، زیادہ کھانے سے مر جاتا ہے، بدہضمی اسی سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ حکم بھی غالباً سنایا کلو وشربو، تو اس نے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں پوری کی پوری طب آ گئی. کہ کھاؤ پیو اسراف مت کرو، تجاوز نہ کرو. اب کھانے پینے اسراف میں تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، جتنا کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ رکھا ہوا ہے اور بعد میں پھینک رہے ہیں کھانے کو، یہ بھی اسراف ہے. اور کھا نہیں رہے یا زیادہ کھا رہے ہیں، تجاوز کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسراف میں داخل ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، ان سے انکار بھی کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ جنت میں وہ داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو جائے. یعنی مثال ایسی دی ہے کہ نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گزر سکتا ہے، جس طرح اس کا گزرنا محال ہے اسی طریقے سے ان کے لیے جنت میں داخلہ محال. کہ اللہ کی آیتوں کو جو جھٹلاتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں اس سے منع فرمایا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اہل جنت کو اللہ رب العزت ہر قسم کے کھوٹ سے پاک کر دیں گے. داخل ہونے سے پہلے اگر ان کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے کسی کے، تو ابھی اللہ رب العزت ان کے دلوں کو صاف کر کے پھر جنت میں داخل کریں گے. تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اس کا ذکر فرمایا. اور اس وقت وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے. تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اگر سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ہم اگر ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، ورنہ کوئی آدمی اپنے طور پر جو ہے وہ یہ چاہے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. آگے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور انہوں نے جو اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے اس کا ذکر فرمایا. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور ساتھ میں فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہیں عذاب عظیم سے ڈرا رہا ہوں. تو قوم کے جو سردار تھے بڑے، انہوں نے کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں گمراہ دیکھتے ہیں. یعنی یہ عجیب معاملہ ہے کہ نبی ان کو ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں، وہ الٹا نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خود ہی جو ہے وہ گمراہ ہو. تو نبی کا جواب کیا ہے؟ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہی پر نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول اور نبی ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ مشتعل کر دینے والی بات کے باوجود بھی نبی مشتعل نہیں ہوتا، اس کا جو جواب ہے وہ اسی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ. یہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس کے بغیر دعوت پھیل نہیں سکتی جب تک کہ آدمی انبیاء والا طریقہ اختیار نہ کرے. اشتعال دلانے کے باوجود بھی آدمی مشتعل نہ ہو. بعض لوگ برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر داعی بھی مشتعل ہو جائے تو لڑائی ہو جائے گی، دعوت کیا ہوگی، تبلیغ کیا ہوگی پھر. اسی لیے میں نے دیکھا کہ بعض اوقات بعض تبلیغ سے متعلق بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے ساتھ ایسا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جواب نہیں دیتے. ملتان میں جب ہم پڑھا کرتے تھے، یعنی بچپن کے زمانے میں، میں دیکھا کہ وہاں پر ایک صاحب تبلیغ کے لیے جماعت تھی، 8-10 آدمی جا رہے تھے کہیں، تو ایک آدمی کو روک کر وہ بےچارے بات سمجھا رہے تھے. وہ ذرا بڑا لچڑ قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ ذرا اپنی یعنی کھڑی زبان میں بولا، روتکی تھا، کھڑی زبان میں اس کو بولا کہ بھائی چل بے چل اپنا کام کر، اور الٹا سیدھا کچھ بولا. تو اس نے دوبارہ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے تو نے جو کچھ بھی کہا، لیکن مسجد میں چل، جماعت آئی بھی ہے، کچھ بات ہوگی تو کچھ دین کی بات سن لو. تو اس کو غصہ آیا، اس نے اٹھایا، گٹر کھلا ہوا تھا اسی میں پھینک دیا اس کو. وہ بےچارہ خیر اس سے نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے کہا بھائی اب تو تمہیں گٹر میں پھینک دیا، اب تو چل. تو بات یہ ہے کہ اس انداز میں بات کی جائے تو یقیناً دوسرے آدمی پر بھی اثر ہوتا ہے. بہرحال پھر اس نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں نے تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کر لی، برا بھلا بھی کہہ دیا، گٹر میں ہی پھینک دیا، لیکن تو نے بھی مجھے مسجد میں لے کے جانا ہے، چل اب میں چلتا ہوں. تو بہرحال مسجد میں آ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں. لیکن اگر دعوت دینے والا بھی مشتعل ہو جائے، اس کی ایک گالی دوسرا دے اور وہ بھی دو چار گالیاں دے دے سامنے، تو پھر سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے. تو بہرحال اس سے میں دعوت جو داعی ہیں ان کے لیے خاص طور پر کہ جو دعوت دیتے ہیں ان کو دوسرے کی بات پورے طور پر سننی بھی چاہیے، اور سننے کے بعد جو بات ذہن میں آئے اگر معلوم ہے تو بتا دے، پتہ نہیں تو اس کو کہہ دو کہ بھائی میں یہ مسئلہ تمہارا نہیں جانتا، آپ کسی عالم سے رجوع کر لیں، کہیں مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں اور ان سے جا کے معلومات کر لیں. یہی علم کی علامت، ہر مسئلے کا حل ہر ایک کے پاس نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو یہ اس کے جاہل ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے. غالباً ایک امام صاحب، امام احمد بن حنبل تھے، دوسرے اس وقت میری ذہن میں پورے صحیح طریقے پر نام نہیں ہے، ان سے جب کچھ مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، دوسرا پوچھا انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، 99 مسئلے پوچھے گئے، 99 مسئلوں پر کہہ دیا مجھے نہیں پتا. تو بات یہ ہے کہ یہی علم کی دلیل، ایک آدمی کو نہیں آتا اور وہ کہے کہ ہاں مجھے پتا ہے، یہی تو جاہل ہونے کی علامت ہے. اگر وہ بتائے گا تو غلط بتائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. اگر مولوی کے پاس علم پورا نہیں ہے تو وہ یقیناً ایمان تمہارا لے کے ڈوبے گا، خود تو ڈوبا وہی ہے، تمہیں بھی لے کے ڈوبے گا. اور اگر حکیم نہیں ہے تو تمہاری جان کا دشمن ہے. نیم حکیم خطرہ جان، کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا بتا دے گا، کوئی نسخہ کہ اللہ معاف کرے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو اس لیے نیم ملا سے بھی بچیے، نیم حکیم سے بھی بچیے. صحیح حکیموں کے پاس جائیں، صحیح ڈاکٹروں کے پاس جائیں، اور اسی طریقے سے صحیح علماء کے پاس جائیں اور ان سے دین کی بات سیکھیں گے تو انشاءاللہ صحیح بات سننے کو ملے گی اور اس کے بعد عمل کرنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو بہرحال یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد پھر حضرت قوم عاد کا ذکر ہے. حضرت ہود علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے تھے، انہوں نے بھی بدتمیزی کی، یعنی انہوں نے تو کہا کہ یا قوم عبداللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی خدا نہیں. تو قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے یہ کہا کہ انا لنراک فی سفاہتین، ہم تو تمہیں بیوقوفی میں دیکھتے ہیں، و انا لنظنک من الکاذبین، اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اب دیکھیے آج کوئی کسی کو بیوقوف کہے، جاہل کہے، جھوٹا کہے تو آج کیا معاملہ ہو، لڑائی ہو جائے کہ نہیں. لیکن نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے، یا قوم لیس بی سفاہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، البتہ میرے رب نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے جو رب العالمین. تو اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے اور ان کے برے برے کہنے کے باوجود ان کو نرمی کے ساتھ جواب دیتے رہے، اور کہیں کہتے رہے کہ انا لکم ناصحون امین، ہم تو تمہیں نصیحت کرنے والے امانت دار ہیں، اللہ کا جو پیغام ہے وہ تم تک پہنچا رہے ہیں بس. اور بعض دوسرے مقامات پر یہ ہے کہ ما اسالکم علیہ من اجر، ارے بھائی ہم جو تبلیغ کر رہے ہیں تو ہم تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے کہ تم ہمیں پیسے دو یا ہمیں اپنے گھر سے کھانا لا کے کھلاؤ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرشتادہ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا، اس لیے ہم فریضہ تبلیغ انجام دے رہے ہیں، تم سے ہم اجرت کے طالب نہیں ہیں اس سلسلے میں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تبلیغ اثر بھی تبھی کرتی ہے کہ انسان اپنا کھائے اور اپنا جو ہے وہ پیئے، نہ کسی کے سے توقع رکھے اور نہ کسی سے امید رکھے، اور انہی بنیادوں پر جب تبلیغ کا کام کیا جاتا ہے تو وہ اثر بھی رکھتی ہے. ورنہ ہر مسجد میں جا کے اعلان کرے کہ بھائی تبلیغ کے ساتھی آئے میں 10 ذرا کھانا لے آنا، بھائی پتہ چلا نمازی غائب ہو گئے، مسجد سے نمازی چلے گئے کہ لو بھائی 10 آئے میں مسٹنڈے، اور جو ہے وہ آدمی کھانا، آپ کہیں چھوٹی موٹی جگہ ہو، بےچارے گھروں کا انتظام نہ ہو تو مشکل ہو جائے کہ نہیں. تو اس لیے ہمارے یہاں بھی جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں الحمدللہ اپنا کھانا پینا اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، کسی پر بوجھ نہیں ہوتے، جو کام ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، بس یہی اصل چیز. اللہ کے لیے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں بیچ میں پیسہ نہیں آتا، مال نہیں آتا، اللہ کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیر، انہوں نے نشانیاں طلب کی، معجزات مانگے، انہوں نے کہا کہ ہاذہ ناقت اللہ، بھائی یہ اللہ کی اونٹنی ہے. انہوں نے نشانی مانگی کہ بھائی پہاڑ ایک اونٹنی پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی وہ اس کے بچہ ہو تو پھر ہم مانیں گے کہ تم نبی ہو. اللہ تعالیٰ نے بہرحال، انہوں نے کہا بھی میں تو نہیں کر سکتا، اللہ سے دعا کروں گا. اللہ سے دعا کی، ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی، وہ شک ہوئی، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی جو گابن تھی، اور اس کے یہاں ولادت ہوئی، بچہ ہوا. تو حضرت صالح علیہ السلام فرمایا کہ ہاذہ ناقت اللہ لکم آیتن، یہ نشانی ہے اونٹنی اللہ کی، فذروها تاکل فی ارض اللہ، اس کو چھوڑ دو تاکہ زمین میں یہ گھومے، اللہ کی زمین میں گھومتی رہے، تم سے کھانے کو نہیں مانگے گی، تم سے پینے کو نہیں مانگے گی، ولا تمسوها بسو، اس کو برائی کے ساتھ چھونا بھی مت. فیا خدا کم عذاب علیم, اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کا عذاب پکڑ لے گا تمہیں دردناک. لیکن انہوں نے کیا کیا, بیچ میں سے درمیان سے میں آیتیں چھوڑ رہا ہوں. فآقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم, اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, ایک دن وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے گاؤں کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اب بتائیے, ایک دن اللہ تعالیٰ دودھ پلا رہے ہیں, روزانہ پانی پیتے تھے, اللہ نے کہا دودھ پیو, اور دودھ بھی اتنا کہ سب لوگوں کے لیے کافی ہو جائے, اور ایک دن پانی کا ناغا ہوتا تھا, یعنی جس دن ناغا ہوتا تھا دودھ ملتا تھا اور دوسرے دن پانی, اور جس دن ناغا ہوتا تھا تو یہ اونٹنی پانی پیتی تھی. اللہ کی قدرت ہے, چونکہ خود معجزے سے پیدا ہوئی وہ سارا پانی پی جاتی تھی. تو لازمی بات ہے کہ اگر پانی پی بھی گئی تو تمہیں تو دودھ مل گیا, لیکن قوم کے جو بدقماش لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس کو بھی مسئلہ بنا لیا کہ دیکھو جی یہ تو اس کو تو مار ڈالو, قتل کر دو, یہ تو پانی پی جاتی ہے ہمارا. تو فآقروا الناقة, اس اونٹنی کو زخمی کر دیا. دو آدمی تھے, یہ عورتیں بیچ میں آ جاتی ہیں, چنانچہ وہاں بھی دو عورتیں آ گئیں کہ بھئی اگر جو اس کو اونٹنی کو مار دے گا تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے. فآقروا الناقة, دو بدبخت تیار ہوئے اور انہوں نے اونٹنی کو زخمی کیا. وآتوا عن امر ربهم, اور اپنے رب کی نافرمانی کی. حکم تو یہ تھا اس کو چھونا نہیں, لیکن انہوں نے برائی کے ساتھ جب اس کو چھوا تو بس اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب نازل ہو گیا. وہ اونٹنی چیخی اور چیختی بھاگی اور غائب ہو گئی پھر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي, نبی جو تھے وہ وہاں سے واپس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی تبلیغ پوری کر دی, اپنے رب کی جو نصیحتیں تھی تم تک پہنچا دیا. ونصحت لکم, اور میں نے تمہیں نصیحتیں کی. ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر, پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے, پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, تفصیل کے ساتھ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے. یقیناً جن قوموں نے اپنے نبیوں کی قدر کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا, لیکن جن لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کی, ان کی بات نہیں مانی, تو یقیناً اس نبی کی بات نہ ماننا اصل میں اللہ کی بات کو ٹھکرانا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کے رسول کی نہیں کی بلکہ اس کے نبی کی اللہ کی نافرمانی کی. کیونکہ اتباع نبی کا ہمیں حکم ہے, اگر ہم اتباع نہیں کرتے تو گویا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز ہو, قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تفسیرات سے ہمیں آگاہ کیا ہے, ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھیں, مطالعہ کریں, اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ, اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق ادا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بعض لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں, دوسری تراویح کے بعد جو دو لڑکے آئے تھے انہوں نے کہا کہ باہر کے حالات بڑے خراب ہو گئے اور لوگوں کی گاڑیاں جلا رہے ہیں. اب لازمی بات ہے کہ اگر اس بات کو میں اعلان کے طور پہ کہتا تو ہو سکتا ہے لوگ بےچارے افراتفری پھیل جاتی. اس قسم کی باتیں یہاں آ کے کہہ دیتے ہیں, مجھے اس نے سامنے نے بتائی, تو اس لیے ذہن پھر پوری تراویح میں تشویش میں رہا اور مختلف خیالات بھی آتے رہے, اور نتیجتاً یہ کہ جو پڑھنے کی روٹین ہے اس سے بھی ذہن ہٹ گیا. اس لیے اس قسم کی باتیں جو ہے وہ یہاں آ کے نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے بلا وجہ کی تشویش پھیلتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو حضرات یہاں آتے ہیں یقیناً اپنے گھروں سے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اللہ عافیت سے لے کے آئے اور عافیت سے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خیر کے معاملے فرمائے.